السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ پیش خدمت ہے، میزبان بیجت جلانی حاضر خدمت ہے. آج میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں فائزہ بخاری اور ہمارے انجینئر ہیں ڈیسٹا 100. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. ماہرین سے سوال پوچھ سکتے ہیں، ان کی رائے جاننے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-789. تو اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں جن موضوعات پر آج بات کر رہے ہیں اور جو تجزیہ کار ہیں ان کا ایک مختصر سا تعارف کراتے چلیں. جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع کر دی گئی، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ. افغانستان میں جاری تشدد کے ساتھ ساتھ قیام امن کی کوششیں، کیا مثبت نتائج کی توقعات حقیقت پسندانہ ہیں؟ اور عالمی خبروں میں عراق پھر سے بد امنی کا شکار، تشدد اور ہلاکتیں، انسانی ایرانی کانسلیٹ نظریاتش، اور شمالی عراق میں داعش ایک بار پھر فعال. ڈاکٹر فاروق اسناد، ڈاکٹر حسین جاسا، شمع جنیجو، سلمان عابد اور سحر خان کا تجزیہ لے کر ہم آپ کے لیے حاضر خدمت ہیں. تو آئیے پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آج آپ کو ایک رپورٹ سنوائیں گے جو اسلام آباد سے ہمارے نمائندے علی رانا کی رپورٹ ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع کی منظوری دے دی ہے. عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ محدود یا معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن میں کہیں ذکر نہیں. عدالت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملہ پارلیمنٹ پر چھوڑتی ہے اور پارلیمنٹ طے کرے گی کہ مدت کتنی ہونی چاہیے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آج ملک کو عدم استحکام کا شکار دیکھنے والوں کے لیے مایوس کن دن ہے. اداروں میں تصادم نہیں ہوا، بیرونی دشمن اندرونی مافیاز کو خصوصاً مایوسی ہوئی. رپورٹ سنیے.
سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ حکومت نے مسلح افواج کے قوانین میں ترمیم کے لیے 6 ماہ کا وقت مانگا ہے. ہمارے سامنے جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جمع کرایا گیا اور ہمارے سامنے یہ سوال آیا کہ کیا توسیع دی جا سکتی ہے یا نہیں. عدالتی حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ محدود یا معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن میں کہیں ذکر نہیں. عدالت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملہ پارلیمنٹ پر چھوڑتی ہے اور پارلیمنٹ طے کرے گی کہ مدت کتنی ہونی چاہیے. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب چودھری فیصل کہتے ہیں کہ حکومت سادہ اکثریت سے اس حوالے سے قانون سازی کر سکتی ہے.
آرمی چیف کی جو مدت کی تعیناتی ہے، ٹینور ہے اور دوسری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، اس سبارڈینیٹ لاء کے تحت ہوں گی. اس میں آرٹیکل 243 کو امینڈ کرنے کی ضرورت نہیں، سادہ اکثریت کے ساتھ بالکل حکومت کر سکتی ہے.
سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ وفاقی حکومت اس تقرری پر ایک سے دوسرا موقف اپناتی رہی اور آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق کوئی قانونی شک نہیں دکھائی گئی. اٹارنی جنرل انور منصور خان نے آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق نئی سمری اور بیان حلفی عدالت میں پیش کیا اور یقین دہانی کرائی کہ آرمی ایکٹ کابینہ کے سامنے رکھ کر اس میں ضروری تبدیلیاں کریں گے. وزیر اعظم عمران خان نے بھی ٹویٹ کی اور کہا کہ اداروں کے تصادم سے ملک میں عدم استحکام لانے والوں کو شکست ہوئی ہے. آج ملک کو عدم استحکام کا شکار دیکھنے والوں کے لیے مایوس کن دن ہے. اداروں میں تصادم نہیں ہوا، بیرونی دشمن اندرونی مافیاز کو خصوصی مایوسی ہوئی. اداروں کے تصادم سے ملک میں عدم استحکام لانے والوں کو شکست ہوئی. سپریم کورٹ بار کے سابق صدر اکرام چودھری کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے لیے یہ فیصلہ حوصلہ افزا نہیں ہے.
میرے نقطہ نظر سے یہ جو ایکسٹینشن والا ایریا ہے، پھر ہم ایک دفعہ لا آف نیسیسٹی کی طرف چل پڑے ہیں اور لا آف نیسیسٹی سے آلریڈی 72 سال میں پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے اداروں کی حیثیت جو ہے اس میں کمزوری آئی، اس میں بہتری نہیں آئی.
جنرل باجوہ کی مدت ملازمت آج رات 12 بجے مکمل ہو رہی ہے. اس سے قبل حکومت نے ان کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کی تھی، جسے ایڈوکیٹ ریاض حنیف راہی نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا. اس توسیع کے بعد یہ معاملہ پارلیمنٹ میں آنا ہے. مسلم لیگ نون کے مشاہد اللہ کہتے ہیں کہ اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے.
پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرے گی سوچ سمجھ کے کرے گی اور درست فیصلہ کرے گی.
پاکستان میں اس سے قبل آرمی چیف کے عہدے کی مدت اور توسیع سے متعلق کوئی باقاعدہ قانون موجود نہ تھا، لیکن اب سپریم کورٹ نے حکومت کو قانون سازی کے لیے 6 ماہ کا وقت دے دیا ہے. علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
آپ نے رپورٹ سنی، علی رانا کی رپورٹ آپ سن رہے تھے. تفصیل کے ساتھ ساری باتیں ہوئیں، اس لیے آپ کو رپورٹ سنوا دی تاکہ آپ سے براہ راست ہم اپنے تجزیہ کاروں سے سوال اس کے بارے میں بات کر سکیں. ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا، ڈاکٹر فاروق حسنات ہیں، سلمان عابد ہیں اور شمع جنیجو ہیں ہمارے اس سیگمنٹ کے لیے. پروگرام میں آپ تینوں کا خیر مقدم میں کرتی ہوں. ڈاکٹر حسنات سے آغاز کرتی ہوں بات کا. ڈاکٹر حسنات، پاکستان میں پہلے بھی فوجی سربراہان کو توسیع ملتی رہی ہے، لیکن معاملہ عدالت میں کبھی زیر بحث نہیں آیا. یہ اس مرتبہ پہلا موقع تھا. آپ کے مختلف کیا تھا؟
اصل میں بات یہ ہے کہ 1973 کے آئین کے تحت وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ وہ آرمی چیف مقرر کرے، لیکن اور جو ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا انہوں نے نئے آرمی چیف بھی بنائے، ایکسٹینشن تو انہوں نے کسی کو نہیں دی، لیکن ایکسٹینشن کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس کا آئین میں یا دوسرا آرمی ایکٹ ہے اس میں یہ شک موجود ہی نہیں ہے. تو لیکن جب پیپلز پارٹی نے جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دی تو اس وقت کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا، تو اب انہوں نے جب ایکسٹینشن دی تو یہ چیلنج ہو گیا اور سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ یہ قانون ہی نہیں ہے. اب جب سپریم کورٹ میں بحث ہوئی تو پتا چلا کہ یہ کوئی شک موجود ہی نہیں ہے جو یہ کہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے.
جی.
اس لیے اب سپریم کورٹ نے یہی کہا ہے کہ یہ جو خامی رہ گئی ہے 1973 کے آئین میں اس کو یہ خامی کو پر کیا جائے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ 6 مہینے کے اندر قانون سازی کرے جس کے اندر یہ بھی معاملات جو ہیں یہ سامنے رکھے جائیں کہ اگر آدمی چیف کو ایکسٹینشن دینی ہے تو کس طریقے سے دینی ہے کتنی. حالانکہ یہ حیرت کی یہ بات ہے کہ اس میں مدت بھی نہیں لکھی ہوئی.
جی.
جنرل کیانی کو جب ایکسٹینشن دی گئی تھی 3 سال کی تو پریزیوم کیا گیا تھا کہ 3 سال کے لیے آدمی چیف ہوتا ہے تو اس لیے ایکسٹینشن بھی 3 سال
کی ہی ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے.
لیکن قانون کوئی نہیں تھا، قانون بالکل
اس معاملے میں خاموش ہے. جی
بھٹو کے زمانے سے نہیں تھا.
اچھا بات کرتے ہیں سلمان عابد صاحب سے. سلمان صاحب، سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف یاسین ملک کہتے ہیں کہ قوانین پر عمل درآمد کرنا بیوروکریسی کا کام ہوتا ہے، لیکن ان کی وجہ سے پورے ملک میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا ان کی غلطی کی وجہ سے. اور سابق سیکرٹری دفاع کے مطابق وزیر اعظم کو اس معاملے کا سخت نوٹس لینا چاہیے اور متعلقہ لوگوں سے اس کی باس پرس ہونی چاہیے تاکہ دوبارہ ایسی غلطی نہ ہو. کیا یہ سارا معاملہ بیوروکریسی پر ہی ڈال دینا درست ہے؟ کن کن عوامل کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے اس میں؟
دیکھیے، پہلی بات تو جیسے بھی ڈاکٹر فاروق اسناد نے بالکل درست کہا کہ ہمارے قانون کے اندر ایک ابہام موجود تھا آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے، بلکہ ابہام ہی نہیں بلکہ اس کی کوئی وضاحت نہیں تھی. تو اس لیے جب بھی ہمارے ہاں جب بھی کوئی جو بیوروکریسی ہوتی ہے یا وزارت قانون ہوتا ہے یا وزارت ڈیفنس ہوتا ہے، وہ پرانی ٹریڈیشنل جو روایات چلی آ رہی ہوتی ہے اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. اس بار بھی اسی روایت کے تحت ہی فیصلے ہوئے ہیں. اب کیونکہ ماضی میں کبھی کسی نے آرمی چیف کی تقرری کو یا آرمی چیف کے ایکسٹینشن کو چیلنج کبھی کورٹ میں نہیں کیا تھا، یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کسی نے جا کے کورٹ میں چیلنج کیا اور اس کے بعد پھر وہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک سومو تو لیا یا نہیں لیا، جو بھی اس کی کاروائی چلی اس سے پھر ایک یہ چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں، لوگوں کو پتا چلا ہے کہ چلے کانسٹیٹیوشن کو چھوڑے ہمارے آرمی ایکٹ کے اندر بھی جو ہے نا کافی جو ہے نا لکوناز ہیں، گیپس ہیں، جو چیزوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، قانونی تشریح نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے یہ ابہام پیدا ہوا. اور سپریم کورٹ نے بنیادی طور پہ جو چیز اٹھائی ہے وہ وہی اٹھائی تھی کہ جناب آپ بتائیے کس قانون کے تحت، کس شک کے تحت آپ نے ان کی جو ہے نا ان کو اپنا کنٹینیو کیا ہے یا ان کو ایکسٹینشن دیا. اب وہ کیونکہ قانون میں موجود ہی نہیں تھی، تو اس لیے وزارت قانون کے اوپر ذمہ داری ڈالنا، وزارت ڈیفنس کے منسٹر پہ ڈالنا یا کسی اور پہ ڈالنا،
یہ
میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہوگا. ایک بات، البتہ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ سائڈ ہے اس کے اندر اس کو بار بار جو تبدیل کیا گیا موقع کو، اور کبھی کچھ کہا جا رہا ہے کبھی کچھ کہا جا رہا ہے، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ ہماری حکومت کے اندر یہ صلاحیت کہ اس طرح کی سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایسا کون سا جائے جو عدالت کے لیے بھی قابل قبول ہوتا، اس کا بھی ہمیں نظر آیا کہ دیکھیے آج عدالت نے بھی کہا کہ دوسری تیسری دفعہ حکومت نے اپنا موقف تبدیل کیا ہے، اور وہ روزانہ کی بنیاد پہ موقف بدل رہے تھے، سچویشن کی بنیاد پہ مقدمہ بدل رہے تھے. البتہ یہ بات کا امکان ہے کہ اس میں جو لوگ انوالو رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کورٹ کے اندر راہی صاحب گئے ہیں سپریم کورٹ میں اپلیکیشن لے کے، وہ کس کے کہنے پہ گئے ہیں اور کس کے دباؤ پہ گئے ہیں، اور اس لیے کچھ لوگ اس کے اندر جو ہے نا وہ سازشی تھیوری بھی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کل پرائم منسٹر نے کل اس کا انڈیکیشن بھی کیا کہ اب اس واقعے کے فوراً بعد جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو ہم ان لوگوں کو ذرا آئیڈینٹیفائی کریں گے جن کی وجہ سے یہ واقعات
عدالت میں کیوں اٹھائے گا،
ناہلی ہے یا کمزوری ہے، تو ممکن ہے کہ وہ یہ بھی کریں گے. لیکن ایک بات دیکھیے، میرا خیال ہے کہ جس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آج کے انیشیٹو کے بعد کم از کم سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن طے کر کے گیم جو ہے پارلیمنٹ کا اور سیاسی لوگوں کے اور جمہوری لوگوں کے کورٹ میں ڈال دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اگلے 6 مہینوں میں یہ جو ابہام کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے، لکونات موجود ہیں،
اس کو دور کر دیا جائے
تاکہ فیوچر کے کانٹیکسٹ میں وہ چیزیں جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو حل ہو سکے. تو اب تو بنیادی طور پہ حکومت کے پاس کورٹ ہے، اور ویسے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ آرٹیکل کے اندر کوئی قانونی آئینی ترمیم کرنے کی بجائے فوری طور پہ شاید کوئی سروس رولز ایکٹ، جو آرمی رول ایکٹ ہے، اس کے اندر کچھ
تبدیلی کر
معاملات کو ریزالو کرنے کی کوشش کرے گی.
اچھا، شمع آپ قانونی امور سے بھی آگاہ ہیں. آئین کے آرٹیکل 243 میں آرمی چیف کی تقرری کا ذکر ہے, جیسا کہ ابھی سلمان عابد صاحب اور فاروق صاحب بھی بتا رہے تھے ڈاکٹر حسنات, لیکن توسیع سے متعلق قانون کچھ نہیں کہتا, کوئی وضاحت اس کے بارے میں نہیں کی گئی. ابھی تک اس بارے میں کیوں نہیں کام کیا گیا, کیا وجہ تھی, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ابہام کبھی پیدا ہی نہ ہوتا اگر قانون سازی کر لی جاتی. بات وہی ہے کیا جو سلمان صاحب نے کہی اور ڈاکٹر فاروق حسنات نے کہی, کہ چونکہ اس معاملے پر پہلے کبھی غور ہی نہیں کیا گیا اور کوئی کسی نے کوئی اعتراض ہی نہیں اٹھایا, اس لیے معاملے پر غور ہی نہیں ہو سکا. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟
دیکھیے, جب 73 کا آئین بنا تو اس وقت یہ کہیں بھی جب پولیٹیشنز بنا رہے تھے تو یہ چیز ظاہر ہے ان کے مائنڈ میں نہیں ہوگی کہ کسی چیف کو بھی ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے. وہ یہی سمجھتے ہوں گے اس وقت کہ 3 سال کے بعد ٹینیور پورا ہوگا اور نیا, جس طرح بھٹو صاحب نے کیا جب تک وہ تھے. لیکن اب جب یہ بات ہوئی ہے اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا سپریم کورٹ نے, تو اس کو ان کو صحیح کرنا چاہیے تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ 3 بار جو سمریز بنائی گئیں ان کو کریکٹ, ان میں ایررز کیا, بلکہ بہت بڑے بلنڈرز تھے, وہ بار بار بھیجتے رہے. آخر چوتھی سمری جو آج گئی اس پر, کل تو یہ تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے خود بیٹھ کر ڈرافٹ کروایا اپنی ایکسٹینشن کے لیے, کابینہ کو بیٹھ کر انہوں نے ڈائریکٹ کیا یا ان کے ساتھ بیٹھ کر کولیبوریٹ کیا کہ کس طرح سے وہ ایک رائٹ سمری بنائی جائے, اور آج وہ گئی. لیکن آج میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں سمجھتی ہوں کہ پیراڈاکس کریٹ کیا ہے ججز نے بھی. یہ معاملہ اگر ان کو ایکسٹینشن دینی تھی تو وہ گائیڈ کرتے حکومت کو کہ ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کرتے, کیونکہ ابھی بھی جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم کنڈیشنل دے رہے ہیں بیکاز دیر از نو لا. تو جب وین دیر از نو لا اور جب تک وہ امینڈ نہیں کریں تو پھر کس لا کے تحت انہوں نے دی ہے, تو وہ ایک بڑا ہی لوپ ہول ہے اور پیراڈاکس ہے. تو یہ بہت مناسب ہوتا کہ وہ یہی بات کہتے, اور اس کے بعد یہ تھا کہ صدر صاحب اپنے, کیونکہ اگر پریزیڈنٹ کا یہ ڈسکریشن ہے اور ان کا استحقاق ہے کہ اگر وہ کوئی آرڈیننس کرتے ہیں تو 6 مہینے تک ان کی ہوتی ایک کنڈیشنل, اور وہ کہتے کہ یہ پریزیڈنشل آرڈیننس ہے اور ہم نے ان کو ایکسٹینڈ کیا ہے. اس کے بعد اگر جو لا بنتا ہے اور جو امینڈمنٹ سپریم کورٹ نے انٹرپریٹ کرتے ہوئے کانسٹیٹیوشن کو ان کو گائیڈ کیا ہے کہ اس طرح سے آپ کریں جس میں ایک ٹینیور واضح طور پر لکھا ہو, کہ یہ نہ ہو کہ پھر 3 سال کی بجائے آپ 30 سال کی ان کو دے دیں, جو بھی آپ کا نیکسٹ من پسند یا فیوریٹ کوئی چیف آئے. تو آپ نے ایک ورڈ بائی ورڈ آپ نے اس کو کلیئر اور قسم کر کے آپ نے چیز کو لکھنا ہے. لیکن جو آج معاملہ ہوا ہے اور اگین یہ ہوا ہے کہ جس طرح سے پولیٹیسائز کیا گیا ایون ججز کو یا اپوزیشن کو, کیونکہ اس پورے معاملے میں ہم جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک درخواست گزار لے کر گیا اور آج جس طرح سے اس کو بلی کیا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کل کسی بھی کورٹ میں کوئی درخواست لے کر نہ جائے کسی بھی طاقتور کے خلاف, یا اگر آئین میں کوئی لوپ ہول ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے کہ آپ اس کو ٹھیک کریں, کیونکہ یہ ہے کہ اگر اس کی وہ ناکام ہو گئی تو پھر جو طاقتور طبقہ ہے پاکستان کا وہ اس کو بلی کرے گا یا اس کو وہ کہے گا کہ وہ اینٹی اسٹیٹ ہے. تو یہ بڑا ایک خطرناک رجحان ہے. دوسری بات جو ہمارے پرائم منسٹر نے اس کو اگین, میں نے کل آپ ہی کے ایک پروگرام میں, کسی اور پروڈیوسر کے پروگرام میں میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو ادارے ہیں ان کو بہتر ہے کہ ان کو ادارے رہنا دیا جائے فور دا مطلب پروسپریسی آف پاکستان, کہ ان کو ہم نے پولیٹیسائز نہیں کرنا اور پرسنالٹی سے زیادہ ہمیں انسٹیٹیوشنز کی اسٹرینتھ پر ہم نے زور دینا ہے. چلیے, لیکن آج پرائم منسٹر نے جس طرح سے ٹویٹ کر کے باقیوں کو مافیا کہا ہے, تو وہ اس سے کوشچنز ہوتے ہیں کہ کیا وہ صرف گورنمنٹ کے ہی چیف آف آرمی اسٹاف ہیں اور کسی کے نہیں ہیں, اور مافیا وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپوزیشن جو کہ اس پورے معاملے میں ہی نہیں, ان کا کوئی رول ہی نہیں تھا, اور یا وہ ججز کو پھر ملائن کر رہے ہیں.
لیکن اس میں شمع, ابھی آپ نے ہماری رپورٹ میں بھی سنا, مشاہد اللہ صاحب جو مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے ان کی بھی رائے تھی اس سلسلے میں. یہ ایک لمبی بحث ہے, آئی ویش کہ یہ ہمارے پاس آج راؤنڈ ٹیبل جیسی کوئی بات ہوتی کہ ہم تفصیلی بات کرتے.
آپ کی بات کاٹوں گی, مشاہد اللہ صاحب نے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی جو ذکر کیا,
نہیں وہ انہوں نے نہیں کیا. ڈاکٹر جو مشاہد اللہ صاحب نے کہا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں معاملہ جب آئے گا تو پارلیمنٹ اس بارے میں پورے غور سوچ بچار کر کے فیصلہ کرے گی اور درست فیصلہ کرے گی. باہر طور یہ ایک لمبی بحث ہے,
یہی کہا ہے انہوں نے بھی, بالکل یہی کہا ہے کہ وہ کوآپریٹ کریں گے اور امیڈیٹلی اس کو ڈیل کریں گے.
جی بالکل.
تو میں نے ایک سوال اٹھایا کہ کیا انہوں نے اتنی مستعدی چیف الیکشن کمشنر کی تقرری پر دکھائی؟ نہیں.
اچھا, ڈاکٹر حسنات سے ہم پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, گزشتہ 2-3 روز سے آرمی چیف چیف کی مدت ملازمت میں جو توسیع کا معاملہ ہے اس پر حکومت کو بھی کڑی نکتہ چینی کا سامنا ہے. جیسے کہ سلمان عابد صاحب نے بھی کہا موقف ان کا تبدیل ہوتا رہا, کچھ سمجھ نہیں لگتی تھی. وہاں بھی ابہام تھا, قانون میں تو ابہام تھا ہی, لیکن جو رائے تھی حکومت کی اس میں بھی ابہام نظر آتا رہا. اس کے سیاسی مضمرات آپ کیا دیکھتے ہیں؟
کوئی بھی معاشرہ ہو, پاکستان میں کوئی بھی ہو, اس میں کانفلکٹس آتے ہیں, تصادم آتے ہیں. جو عرب ہیں وہ تعین نہیں کر سکتے اپنی جو ان کی حدود ہے اس کا بھی. اصل چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ معاشرے جو اپنے اندر ایک کانفلکٹ مینجمنٹ کا میکنزم, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں, وہ پیدا کر لیں تو پھر معاملات آگے چلتے رہتے ہیں. یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ نشاندہی کر رہا ہے اس چیز کی طرف کہ پاکستان میں ایک ایسا نظام موجود ہے کہ جہاں بھی تصادم ہو یا جہاں پہ اختلاف ہو یا جہاں پہ انٹرپریٹیشن کا سوال ہو تو اس کو حل کر لیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ افراتفری پھیل جائے اور انارکی پھیل جائے اور معاملات جو ہیں وہ طے نہ ہوں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا جس طرح 18th امینڈمنٹ ہوئی, جس طرح این ایف سی اکارڈ سائن کیا گیا, تو اس میں یہ ہے. ہمیں یہ پازیٹیو سائڈ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے کہ ہم معاملات جب بگڑتے بھی ہیں تو اس کو ہم سلجھا لیتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی مثال ہے جو سپریم کورٹ نے, ٹھیک ہے انہوں نے ایک نوٹس دیا, قانون ہی نہیں ہے تو ان کو پوچھنا ان کا حق تھا کہ بتائیے کہ کس قانون کے تحت ایکسٹینشن کی گئی, لیکن پھر آخر میں انہوں نے اس کا حل بھی ڈھونڈ لیا اور انہوں نے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا کہ جو انہوں نے کہا آپ لیجسلیٹ کریں, آپ قانون سازی کریں اور اس سکم کو آپ دور کریں جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے. میرا تو خیال ہے کہ ہمارے پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے اور جو ہمارا جو اداروں کا نظام ہے, جو آئین ہے ہمارا, یہ مضبوط ہوا ہے, یہ کمزور نہیں ہوا, کیونکہ ایک ایسا بحران آ گیا تھا جس کے اوپر جس کو حل کر لیا گیا. اور اس کا مطلب ہے کہ کانفلکٹ مینجمنٹ میکنزم ہمارے ملک میں موجود ہے اور ہم آئندہ بھی جو اس قسم کے معاملات, جو اس سے ملتے جلتے معاملات ہیں, وہ حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں.
اچھا جی سلمان صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ قانون سازی کا عمل اگر ممکن ہوا, اگر کرنا پڑا, جیسا کہ اب ظاہر ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر کچھ تو ان کو جواب دینا ہے, اور کوئی بھی قانون بنانے کے لیے تو پارلیمان میں 2/3 ارکان سے منظوری ضروری ہے. موجودہ حالات میں حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے سامنے کھڑے لگتے ہیں, لیکن ابھی جیسے ڈاکٹر حسنات نے بتایا کہ کچھ ایسے قوانین ہیں جن کے اوپر دونوں حکومت نے اور اپوزیشن نے مل کر کام کیا اور وہ کانفلکٹ جسے مینجمنٹ کہتے ہیں اس کے میکانزم کو استعمال کرتے ہوئے کچھ آگے بات بڑھی. اس سلسلے میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, ممکن ہو سکے گا یہ 6 ماہ کے اندر جو مدت دی گئی ہے اس میں کوئی بھی سامنے واضح طور پر بات آنا؟
پاکستان کی سیاست میں ہر چیز ممکنات میں شامل ہو سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں حکومت اور حسب اختلاف کی نیت کیا ہے. اگر مسئلوں کو حل کرنے کا ہے تو پھر آپ اس کا کوئی بھی حل تلاش کر سکتے ہیں. ابھی اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ڈیفیسٹ ہے وہ بہت گہرا ہے
جی.
اور آج جو عمران خان کا ٹویٹ ہے اس سے بھی آپ کو ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ وہ اپوزیشن کے بارے میں کیا رویہ بدستور رکھے ہوئے ہیں
جی.
اس لیے یہ گیم بنیادی طور پہ حکومت کی کورٹ میں ہے کہ حکومت کیا رویہ اختیار کرتی ہے جس سے وہ اپوزیشن کو اپنے قریب لائے اور جو بھی آئینی امینڈمنٹ کرنی ہے وہ کرے. اس سے الیکشن کمیشن کے معاملات ہیں, باقی لوگوں کے چیزوں معاملات ہیں, تو اس پہ ان کو ایک رول پلے کرنا پڑے گا, ایک بات تو یہ ہے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے بظاہر دیکھیے ابھی ہمارے ہاں اپوزیشن جماعتوں کا ایک پوائنٹ آف ویو رہا ہے جنرل باجوہ کے بارے میں, اور وہ یہ رہا ہے کہ شاید ان کا جھکاؤ عمران خان کے اوپر بہت زیادہ ہے, اور بلکہ ان کو تو سلیکٹڈ بھی کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں لانے میں باجوہ صاحب کا بہت بڑا کردار ہے, فوج کا بڑا رول ہے, سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو کہتے ہیں اور مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ سلیکٹڈ جو ہے وہ عمران خان کو باہر نکالیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب باجوہ صاحب کے دوبارہ ایکسٹینشن سے وہ یہ سمجھیں گے کہ عمران خان صاحب اور باجوہ کا جو نیکسس ہے یا باجوہ کا جو جیسے کہتے ہیں کہ ڈاکٹرائن ہے وہ آگے چلے گی, مجھے لگتا یہ ہے. اور یہ ابھی حکومت اور جو فوج کے درمیان سیم پیج کی بات ہے, اس میں آگے بھی بڑھنا ہے. تو اب بنیادی طور پہ صرف دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت کا اپنا ایٹیٹیوڈ کیا. دیکھیے اپوزیشن تو چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ مفاہمت کی جائے, ان کو دیوار پہ نہ لگایا جائے, ایک ایسی جگہ پہ نہ کھڑا کیا جائے جہاں پر جا کے ہمارے لیے کوئی ریزرویشن پیدا ہوتی ہیں. اور اب یہ جو اپوزیشن کی تحریک کی بات فضل الرحمان صاحب کرتے ہیں, یہ سارا دار و مدار حکومت کے رویے کے اوپر ہے کہ حکومت کیسے چلتی ہے ان چیزوں کو. اگر حکومت پازیٹو طریقے سے چلے گی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کانفلکٹ مینجمنٹ کے اصولوں کے ساتھ چلے گی, تو پھر اس بات کا امکان ہے کہ ہم یہ جنرل آرمی چیف کی تقریر ایکسٹینشن والے جو امینڈمنٹ ہے اس سے لے کے اور بھی بہت سے معاملات میں افہام و تفہیم سے آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن یہاں تو دیکھیے حکومت گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں. میں آج کو اپنے قائدہ صاحب کی بات سن رہا تھا, پیپلز پارٹی کے جو بڑے مرکزی رہنما ہیں, انہوں نے کہا یہ عدالت نے تو 6 ماہ کا وقت دیا, 6 ماہ میں تو یہ حکومت ہی نہیں رہے گی. تو اگر ہم اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بیہیو کریں گے, چاہے وہ حکومت میں لوگ موجود ہیں یا اپوزیشن میں لوگ موجود ہیں, اور دیکھیے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ کسی کی فتح اور شکست نہیں ہے, اگر ہم اس کو فتح اور شکست میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کا ایک رد عمل جو ہے وہ فریقین کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ سب کی جیت ہے, اور عدالت نے جو اس وقت ایک رول طے کر دی ہے اس کے مطابق اگر چلا جائے تو پھر شاید یہ آگے ہوگی. لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ فوری طور پر جو آرمی ایکٹ ہے اس کے اندر ترمیم کر کے حکومت کو سیف سائڈ کھیلنے کی کوشش کرے گی, اور اگر کوئی ماحول بنا تو وہ ضروری طور پہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف بھی جا سکتی ہے. امیڈیٹ مجھے ابھی وہ ماحول نظر نہیں آ رہا جس کی بنیاد پہ میں کہوں کہ فوری طور پہ حالات بہتر ہو جائیں گے. اس کا ڈیپینڈ جو ہے عمران خان صاحب کے یا پی ٹی آئی کی حکومت کے طرز عمل پر ہوگا.
بہت بہت شکریہ سلمان عابد صاحب کا. شمع اس سلسلے میں بالکل کوئی کامنٹ اب کرتی جائیے گا کہ اب یہ جو ایک ساری صورتحال سامنے ہوئی ہے, عابد صاحب نے اس کا بڑی اچھی طرح سے تجزیہ بھی کر دیا, آپ نے سن بھی لیا, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کس طرح سے آگے بڑھنے کی صورت ہوگی؟ اگر حکومت اپنی بات آگے بڑھانے کی مفاہمت کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اپوزیشن اس کو قبول نہیں کرتی, دوسری طرف اپوزیشن یہ بھی چاہتی ہے کہ اس کی طرف ہاتھ بھی بڑھایا جائے, تو اس سارے معاملے کو حل کرنے کے لیے کیا صورت آپ دیکھتی ہیں؟ کوئی کامنٹ.
دیکھیے اپوزیشن نے تو ابھی انکنڈیشنلی انہوں نے کہا کہ ہم امینڈمنٹ کریں گے, تو یہ سارا حکومت پر ہے. اور دوسری بات یہ کہ حکومت پر ویسے بھی زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ وہ گورنمنٹ میں ہے, کیونکہ ریاست ان کے پاس ہے, اور کیونکہ گورننس پورا کنٹرول اور ٹو مینٹین سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر ان کے ہاتھ میں ہے, تو ان کو جھکنا پڑتا ہے بہت سارے معاملات میں. یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چیز وائس ورسا ہے, تو جب تک ان کی طرف سے مدبرانہ رویے کا اظہار نہیں کیا جائے گا چیزیں نہیں چلیں گی. میں نے آج ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ دیکھا کہ اپوزیشن نے انکنڈیشنلی انہوں نے کیا, کیونکہ میں نے قاہرہ صاحب کا سنا تھا خود ٹی وی پر انٹرویو, لیکن میں نے مشاہد اللہ صاحب کا ابھی ساؤنڈ بائٹ میں آپ کے پروگرام میں سنا, تو دیکھیے ان کی طرف سے تو بالکل پازیٹیو آ رہا ہے. اب یہ مافیا تو انہوں نے کہا نواز شریف عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں, تو انہوں نے اس چیز کو پولیٹیسائز کیا, تو ان کو چاہیے کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں. جب وہ نہیں کریں گے تو اسی طرح سے ملک کی بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری قانون سازی ہے, صرف چیف کا معاملہ نہیں ہے, چیف الیکشن کمشنر کا بھی معاملہ ہے, اور بھی بہت سارے بلز ہیں جو کہ پینڈنگ میں ہیں, اور یہ ہے کہ یہ پروسیس رول آن کرنا چاہیے اور ان کو بیٹھنا پڑے گا ساتھ, ان کو بالکل ایک انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے.
بہت شکریہ شمع, ابھی ہمارے ساتھ رہیں گی. اب ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسین جاسا ہمیں جوائن کریں گے, کیونکہ افغانستان کی اس سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھنے لگے ہیں اور موجودہ صورتحال کی بات کرتے ہیں. افغانستان کی جو اس وقت صورتحال ہے, تشدد کے واقعات میں کوئی کمی نہیں آئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختلف حلقوں یا پھر یہ یوں کہہ لیجئے کہ وہاں پر جس کا وہ رول ہے, کوئی اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کی طرف سے مثبت توقعات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے. یہ توقعات کتنی حقیقت پسندانہ ہے؟ تجزیہ کاروں سے بات کرتے ہیں, ماہرین سے ان کی رائے لیتے ہیں. افغان مصنف اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ ابھی انہوں نے جوائن کیا, ڈاکٹر حسین جاسا نے, ڈاکٹر فاروق حسنات ہیں اور شمع جنیجو ہیں, اور یہاں امریکہ سے ہم کاٹو انسٹیٹیوٹ سے پی ایچ ڈی اسکالر سحر خان کو بھی لینے والے ہیں. تو آئیے پروگرام اس سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. شمالی افغانستان میں بدھ کی شام سڑک کنارے نصب بم پھٹنے سے ایک سویلین گاڑی تباہ ہو گئی اور کم از کم 15 افراد ہلاک ہوئے, 2 افراد زخمی بھی ہوئے. افغان لڑائی میں شہری آبادی کو جانی اور مالی نقصان پہنچ رہا ہے. یہ لڑائی 19th سال میں داخل ہو چکی ہے. اقوام متحدہ نے 2019 کے پہلے 9 ماہ کے دوران تقریباً 2600 افغان شہریوں کے ہلاکت کے اعداد و شمار اکٹھے کیے, جبکہ اس دوران تقریباً 5600 افراد زخمی بھی ہوئے, جبکہ ہر دوسرے روز کسی نہ کہیں نہ کہیں تشدد کے واقعات میں قیمتی جانوں کا جو ایک ضیاع ہے وہ جاری ہے. تو اسی پس منظر میں امریکہ کے ایک اعلی فوجی عہدیدار جو کہ چیئرمین ہیں جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے, جنرل مارک ملی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ مستقبل قریب میں افغانستان میں امن بات چیت کی کامیابی کے امکانات پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئے ہیں. وہ کابل میں بات کر رہے تھے نامہ نگاروں کے ساتھ. ڈاکٹر حسین جیسا یہ بتائیے گا, جاری تشدد, امن قائم ہونے کی توقعات کتنی ریئلسٹک ہیں, حقیقت پسندانہ ہے آپ کے خیال میں, جس کے لیے ہم زمینی حقائق کی بھی بات کرتے ہیں, کیسے آپ اس کو دیکھیں گے؟
دیکھیے بےجت, میں تو اس کو اس طرح سے کہوں گا, ناممکن تو نہیں کہوں گا اس کو, لیکن یہی کہوں گا کہ بہت زیادہ
مشکل کام ہے, اور آپ نے دیکھا کہ 9 ماہ کی نو دوران جو مذاکرات امریکن اور طالبان کے درمیان ہوئے تھے, تو وہ 9 ماہ کے بعد جا کر وہ کولیپس ہوئے ہیں
جی.
وہ ایسا سمجھا جا رہا تھا کہ یہ ایزیسٹ مسئلہ ہے, سب سے آسان مسئلہ یہی ہو گیا کہ امریکن اور طالبان جو آپس میں بات کر رہے ہیں تو وہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے, لیکن ایسا لگا کہ 9 ماہ کی کوشش کے بعد سارا سب کچھ کولپس ہو گیا اور وہ دوبارہ جو ہے اس کو شروع کرنے والے ہیں. تو یہ مرحلہ بہت دشوار ہے, اور خصوصاً افغان عوام وہ کیا سوچتے ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ دیکھیں وہ پیس پروسیس اچھا ہے, لیکن یہ پیس پروسیس کے یہ کیسا پیس پروسیس ہے کہ جس میں جو ہے وہ تشدد رکنے کا نام نہیں لے رہا.
جی بالکل, یہی میرا سوال تھا. بالکل,
جو ہے وہ افغانستان کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک ہر جگہ ہر قوم اور ہر زبان کے بولنے والے لوگ, ہر کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ مر رہے ہیں, تو کہ ان کا جو برداشت ہے اس سارے جو معاملے سے, حد اقل یہ جو اگر واقعا کوئی پیس پروسیس شروع ہونے والا ہے تو حد اقل یہ تو ہو کہ یہ جو وائلنس کا جو گراف ہے یہ جو حد اقل تھوڑا سا نیچے آئے. بہت مشکل کام ہے بہر صورت.
اچھا ڈاکٹر اسناد, پاکستان کے رول کے بارے میں بھی اس سلسلے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے, امریکہ اب پاکستان کی کوششوں کو تسلیم بھی کرنے لگا ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً پاکستان کا افغان طالبان پر اثر و رسوخ اسی انداز میں ہے جو کسی زمانے میں ہوتا تھا؟
بالکل, پاکستان کا اثر و رسوخ اس طرح نہیں ہے جس طرح پہلے ہوتا تھا. البتہ کچھ ایسی شخصیات ہیں ایسے بھرے ہیں کہ جن کو پاکستان کم سے کم یہ قائل کر سکتا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز کے اوپر بیٹھیں اور وہاں پہ بات چیت شروع کریں, لیکن پاکستان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان کو یہ بھی کہہ سکیں کہ کس قسم کی حکومت تشکیل پائے, کس قسم کا آئین نیا بنے افغانستان میں. وہ افغانستان کے لوگوں نے اور طالبان جو ہے انہوں نے مل کے خود ہی کرنا ہے. یہاں پہ میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ چلیے, ایک تو ڈائمینشن یہ ہے جو یاسر صاحب نے بھی کہا کہ وہ جو تشدد کی وارداتیں ہیں یا واقعات ہیں وہ کم نہیں ہو رہے, لیکن دوسری طرف ہم ایک چیز بالکل نظر انداز کر رہے ہیں, افغانستان کی حکومت, دیکھیے صدارتی انتخابات ہو چکے ہیں, کئی مہینے گزر گئے, ابھی تک اس کے نتائج نہیں آئے, اور دونوں جو امیدوار ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو اکثریت ملی. یہی حشر ہوا تھا اس سے پہلے جب کرزئی صاحب نے الیکشن میں اس کے بعد جو الیکشن ہوئے تھے
جی, اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ جو بالکل
اشرف غنی جی, اس لیے پھر وہی فارمولا بنا دیا جی, جوائنٹ آپ وہ کریں گے, ایک صدر ہوں گے, چیف ایگزیکٹو ہوں گے, اس طرح بھی وہی دہرایا جا رہا ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کو بھی اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ وہ ایک یونٹ کے طور پر سامنے نہیں آ رہی. جب تک وہ یونٹ کے طور پر سامنے نہیں آئے گی, بجائے کہ امریکہ اس میں ایک پلیئر ہے, انہوں وہ آکوپائنگ فورس بھی ہے افغانستان میں, ان کا رول بہت زیادہ ہے, لیکن یہ نظر انداز ہم نہیں کر سکتے کہ افغانستان کی حکومت
آپ کو
یونٹی کے طور پر پیش کرے, تب بھی طالبان ان کے ساتھ کوئی ایک میننگ فل جو بات چیت ہے وہ آگے بڑھا سکیں.
اچھا سحر, آپ سے بات کروں گی کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ تاثر دیا کہ طالبان سے قیدیوں کا تبادلہ, افغانستان میں جنگ بندی کا نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے, لیکن افغان حکومت جو ہے ان کو طالبان کی دھڑے بندی اور قیادت کے فقدان پر سوال ہے ان کے پاس بھی. تو ابھی بات وہ جو دھڑے بندی کی بات ہو رہی ہے وہ ہم ڈاکٹر یاسا سے اس کا سوال کریں گے. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بات چیت اگر شروع ہوتی بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان اختلافات جاری رہتے ہیں تو پھر پیش رفت کی صورت بھلا کیا ہوگی؟
میں یہ کہوں گی کہ ابھی امریکہ جو ہے ابھی بھی چاہتا ہے, خاص طور پہ جو صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ چاہتے ہیں کہ امریکی ٹروپس جو ہیں وہ افغانستان سے نکل جائیں. ابھی الیکشن شروع ہوگا 2020 میں, تو ابھی صدر ٹرمپ کے پاس کیونکہ ڈومیسٹکلی بھی ان کی امپیچمنٹ ٹرائل چل رہی ہے, تو وہ ان کا ایک کیمپین پرومس یہ تھا کہ وہ امریکی فوج کو افغانستان سے نکالیں گے, تو وہ اس کو ڈلیور کرنے کی کوشش میں ہیں اور اس وجہ سے وہ کوشش کرتے رہیں گے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت شروع ہو. اب بیچ میں ہم نے دیکھا تھا ستمبر میں کہ صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے, بالکل جو امن مذاکرات ہیں وہ ڈیڈ ہو گئے ہیں, لیکن اب ہم دوبارہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ اب کہ ڈائریکٹ بات چیت طالبان کے ساتھ شروع ہو گئی ہے. اور تو آئی تھنک امریکہ کا بھی مقصد یہی ہے کہ وہ کوشش کریں کہ طالبان جو ہے وہ افغانی حکومت کے ساتھ بات چیت کریں, اور صرف بات چیت نہیں کرے بلکہ طالبان اور افغانی حکومت کی ایک انڈرسٹینڈنگ قائم کر سکیں یا ایک کم از کم ایک پولیٹیکل ایونیو اختیار کر سکیں تاکہ دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کریں اور تاکہ وائلنس بھی کم ہو اور ہوپ فلی ایک دن ایک حکومت بھی بن جائے. یہ الٹیمیٹ گول تو ہے, لیکن صدر ٹرمپ کا جو مین گول ہے وہ یہ ہے کہ وہ امریکی حکومت کو افغانستان سے نکالیں.
اچھا شمع, علاقائی طاقتیں جیسے چین ہے, ایران ہے اور روس خطے میں قیام امن کے لیے کس نوعیت کا کردار ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ حال ہی میں ملا برادر سمیت طالبان رہنماؤں نے ایرانی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی ہے.
دیکھیے اب ایران اور چائنا بہت ایکٹیو رول میں آ گئے ہیں. اب یہ ہے کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ اس کا سیکنڈری رول ہے, جو بھی ابھی نیا جو پیس پروسیس ایک نیو فیز جو شروع ہوا ہے اس میں ایران ایکٹیو رول کر رہا ہے, اس میں چائنا ایکٹیو رول کر رہا ہے. پاکستان کا جو رول ہے وہ ابھی ہمیں اتنا پتا نہیں چل رہا کہ پاکستان کی اس ٹرائیکا میں کیا پوزیشن ہوگی, لیکن ایران نے جو ابھی ملاقاتیں ہوئی ہیں پہلے آپ ہی کے کرتے تھے طالبان, تو یہ
وہ شمع آپ کا آپ کا وہ سگنل خراب ہو رہا ہے شمع کا. جی شمع کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا شاید, تو اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر یاسر. گزشتہ ماہ افغان قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب نے طالبان سے بات چیت کے لیے ایک ماہ کی جنگ بندی کی شرط تو عائد کی تھی, اور ان کے مطابق وہ کہہ رہے تھے کہ متعدد طالبان کمانڈرز شدت پسند گروپ داعش میں شامل ہوئے ہیں, اس لیے افغان حکومت کو یہ جاننے کا حق ہے کہ طالبان کا اپنے کمانڈروں پر کتنا کنٹرول ہے. تو اس بارے میں آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں, کیونکہ دوحہ میں جو سیاسی دفتر کے ترجمان ہیں انہوں نے تو ان دعووں کو مسترد کیا.
دیکھیے یہ ایک گیم چل رہا ہے بیجت. آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہفتے قبل ننگرہار کے صوبے میں تقریباً 146 داعش کے جو جنگجو تھے وہ انہوں نے سرنڈر کیا تھا اپنے بال بچوں سمیت, اوورال ان کی کل تعداد 400 کے لگ بھگ تھی. تو حکومت نے پری میچورلی اعلان کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہم نے داعش کا صفایا کر دیا اور اب افغانستان میں داعش جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو ایک کارڈ جو طالبان اس سے کھیل رہے ہیں کہ وہ جو ہے یہ جو اینٹی ٹیررزم وار ہے دہشت گردوں کے خلاف امریکہ کے ساتھ تعاون کریں گے, یعنی اس کا مطلب یہ کہ داعش کے خلاف وہ حاضر ہیں امریکہ کے ساتھ تعاون کریں. تو اس کا یہ ہوا کہ بعد میں انہوں نے یہ کارڈ طالبان سے چھیننے کی کوشش کی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ طالبان کے کچھ کمانڈر داعش کے ساتھ مل گئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ پارٹنر ہیں, امریکہ جو ہے ہمارے توسط سے اس پروسیس کو آگے لے جائیں. تو طالبان جو ہے وہ خود دہشت گرد ہیں اور ان کا تانا بانا ہے دہشت گردوں کے ساتھ. پھر انہوں نے قطر سے کہا کہ نہیں ہم نہیں ہیں اس میں. تو یہ جو ہے ایک اگر آپ یہ کہیں کہ دونوں طرف سے مکمل طور پر صداقت ہے اور دیانتداری کے ساتھ وہ اس پروسیس کو آگے لے جانا چاہ رہے ہیں, مجھے اس میں شک ہے. بٹ اینی وے یہ جو امریکن کے جو لوگ افغانستان میں ہیں اور جو واشنگٹن میں مخصوص ڈیسک کو ڈیل رہے ہیں وہ ان زیاد سے باخبر ہیں.
اچھا شمع, آپ بات کر رہی تھیں, ہم بات کر رہے تھے ریجنل پلیئرز کی افغانستان کے امن عمل میں, ذرا اپنا بات مکمل کیجئے تاکہ ہم پھر سیگمنٹ کو ختم کریں گے.
جی بہجت, میں یہ بات کر رہی تھی کہ ہم نے جو یہ جو نیا نیو فیز آیا ہے اس میں چائنا اور ایران کا ہم بہت ایکٹیو رول دیکھ رہے ہیں اور یو ایس اے کا ایک سیکنڈری رول ہو گیا ہے, کیونکہ یہ جو نیا بلاک بن رہا ہے اس میں چائنا, ایران اور رشیا, پھر پاکستان کا بھی رول ابھی واضح ہونا ہے کہ پاکستان کا کیا رول ہے. دوسرا میں بات کر رہی تھی ڈپلومیسی کی, کہ طالبان مجھے جو اب جس طرح سے ان کے وہ دورے کر رہے ہیں کہ ان کا اگر امریکہ سے ان کا جب نیگوسیشنز کا سیشن فیل ہوا اور صدر ٹرمپ کے پہلے تو یہ تھا کہ بہت ان کی اچھے ٹویٹس آ رہے تھے, پھر بعد میں ایک دم سے انہوں نے ڈور شٹ کر دیا, تو انہوں نے اس پر بس نہیں کی, وہ چائنا کی طرف چلے گئے, وہ رشیا چلے گئے اور اب وہ ایران کے بھی یہ ہے وہاں پر بھی مل رہے ہیں. تو وہ چیز میں بڑا یعنی اس کو ایک چیز خوشائن دیکھتی ہوں کہ وہ بال رول ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں, اگر وہ ایک جگہ سے ان کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو وہ دوسرا کھول رہا ہے, اور یہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ پھر اس میں امریکہ بھی کو بھی جمپ ان کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ جب دیکھے گا کہ تین طاقتیں وہاں پر اپنا رول کر رہی ہیں اور امریکہ کا کوئی رول نہیں ہے, حالانکہ آن دا گراؤنڈ امریکہ کے ابھی تک بھی کچھ فوجی ہیں وہاں پر, ان کو یہ ہے کہ وہ چاہیں نہ چاہیں, ان کو پسند آئے نہ آئے, لیکن بہرحال ان کو بھی ایک ایکٹیو پوزیشن پوزیشن میں آنا پڑے گا وہاں پر, جب تک وہ نکال کر نہیں لے جاتے اپنے انتخابات سے پہلے, جو کہ صدر ٹرمپ کا موٹیو ہے کہ وہ پوری جو فورسز ہیں وہ ودرا کریں گے. لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ان کا وہاں پر پیچھے سے کیا انٹرسٹ ہوگا, اس میں یہ ہے کہ طالبان کس طرح سے وہ ڈیل کریں گے, کہ کون سی اپنی کنڈیشنز رکھیں گے. تو جو چیز مجھے ایک لگ رہی ہے کہ ابھی میں سن رہی تھی مجھ سے پہلے جو صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ ٹیررزم کا اور نہیں, انہوں نے جا کر قطر میں نیگوشیشنز کی اور خود کو پورٹری کر رہے ہیں کہ چاہے ان کا جیسا بھی ایجنڈا ہے ایکسٹریم پر پولیٹیکل ایجنڈا, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل فورس ہیں, تو وہ چیز یہ ہے کہ وہ بڑا رول پلے کرے گی. اور اس میں سمجھتی ہوں کہ ایران اور چائنا کا بھی بہت بڑا فیکٹر ہوگا, اور کیونکہ ایران کے تو ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے, وہ بارڈر ان کے ساتھ ہیں, تو ظاہر ہے وہ بھی بہت بڑا رول کریں گے. تو پاکستان کو بڑا سوچ سمجھ کر اس میں کرنا چاہیے کہ پاکستان اپنے ریلیشنز خراب نہ کرے اور اب پھر ایسی پوزیشن پہ رہے جس طرح سے ہم نے پاسٹ میں خود کو ایک انیویٹیبل فیکٹر پورٹری کیا, اور بلکہ ہم تھے اسٹریٹجیکلی کہ جو افغانستان کا جو امن ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے پاکستان سے, اور پاکستان کا امن ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے
افغانستان کے عمل سے. بہت بہت شکریہ شمع جنید جو ہمارے ساتھ تھیں لندن سے. شمع آپ سے ہماری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کی آخری دو سیگمنٹس کی طرف چلیں, ہم بات کرتے ہیں, ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ واپس آتے ہیں تو آپ سے کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کریں گے. ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ سحر ہمارے ساتھ رہیں گی, سحر خان جن کا تعلق دا کاٹو انسٹیٹیوٹ سے ہے, اور ڈاکٹر حسین جاسا وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں. پروگرام میں ہم اب اپنی آخری دو سیگمنٹس کی طرف بڑھ رہے ہیں جن کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی ہے. ڈاکٹر فاروق حسنات سے بات کا میں آغاز کروں گی. ڈاکٹر صاحب, عراق میں پرتشدد مظاہروں کے دوران مشتعل افراد نے جنوبی شہر نجف میں ایرانی کونسلیٹ کو آگ بھی لگا دی ہے, جبکہ سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 16 افراد ہلاک ہوئے ہیں, اور عراق میں ایران کی مبینہ مداخلت اور حکومت کی نااہلی کے خلاف 1 اکتوبر کو دارالحکومت بغداد سے شروع ہونے والے مظاہرے جنوبی شہروں تک پہنچ گئے ہیں, اور مظاہرین کی جانب سے ایرانی کونسلیٹ کو نظر آتش کیے جانے کا اب تک یہ سب سے شدید رد عمل ہے. اب ڈاکٹر حسنات, آگے کیا عراق میں صورتحال پر قابو پانے کے امکانات کیا ہیں, کیونکہ ابھی بھی ان کو جس پہ آگے چل کے بات کریں گے داعش کا سامنا ہے اور دوسری اپنی سیاسی صورتحال کا سامنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو ایران کا بھی بیچ میں مسئلہ کھڑا ہو گیا, اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے عراق کی میں صورتحال میں پیش رفت کا کس کس طرف اور کس جہت کو جانے کا ہے؟
کیونکہ عراق جو ہے یہ بہت بڑا مہمہ بن چکا ہے سب کے لیے, اس لیے مہمہ بن چکا ہے کہ طویل عرصے تک وہاں پہ آمریت رہی, اور اتنی سخت آمریت رہی کہ کہاں پہ یہ رائٹس ہو رہے ہیں, کہاں پہ لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں, وہاں پہ تو دو شخص بھی بات بھی نہیں کو کر سکتے تھے کھل کے اپنی مرضی کی. تو اس میں تو حیرت یہی ہے کہ ابھی سال ہوا ہے تقریباً کہ وہاں پہ انتخابات ہوئے تھے, ملٹی پارٹی سسٹم ہے اور تمام شواہد کے مطابق آزادانہ انتخابات ہوئے تھے, بلکہ جو پہلی حکومت تھی اس کو شکست ہوئی تھی, اور یہ دوسرا جو اپوزیشن کا گروپ تھا انہوں نے اقتدار سنبھالا. تو ایک سال پہلے لوگوں نے اپنا ووٹ کا حق استعمال کیا, یا تو یہ ہوتا جیسا عرب اسپرنگ میں ہوا تھا پہلے کہ 30-30 سال سے ایک حکمران بیٹھا ہوا ہے اور ایک پارٹی سسٹم ہے, لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. لیکن یہاں پہ تو لوگوں کو حق دیا گیا, اور یہ پہلی دفعہ نہیں, اس سے پہلے بھی انتخابات ہو چکے ہیں اور وہاں پارلیمنٹ کے ممبرز منتخب ہیں, اور ایک فارمولہ بھی طے پایا کہ صدر کوٹ ہوگا اور پھر کس طرح کی تشکیل حکومت کی ہوگی. تو پھر اس کے بعد ایسا کیا ہو گیا کہ تشدد تو چلیے مان لیا, لوگ جو ہیں وہ نکلتے ہیں اپنے مطالبات بنواتے ہیں, لیکن اس طرح نہیں کہ پھر وہ رکتے ہی نہیں ہیں. اس لیے کہ جب آپ ایک پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کچھ ڈیمانڈس بھی ہوتے ہیں کہ ہماری یہ شرائط ہیں یہ کیجیے. دوسرا اس میں یہ پہلو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, یعنی یہ تو یا تو کوئی وہاں کا لیڈر ہوتا جس سے حکومت بات چیت کرتی اور وہاں پہ جو بھی ان کے ڈیمانڈ تھے جو بھی ان کے مطالبات تھے اس کو وہ پورا کرتے. لیڈرشپ نہیں ہے, لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور رکنے کا وہ نام نہیں لے رہے, اس کے باوجود کہ کافی فوج کی طرف سے بھی سختی کی جا رہی ہے, کافی ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں.
جی.
یہ ایک ایسا ڈیلیما ہے جو کہ جس کے سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا عراقی جو سیاسی نظام ہے کیا وہ اتنا میچور ہو چکا ہے کہ وہ انتخابات ہوں, ملٹی پارٹی سسٹم ہو, اس کو وہ اس طریقے کے ساتھ لے کے آگے چلے جس طرح کے جمہوری معاشرے لے کے چلتے ہیں, یا وہ اسی طرح جو آمریت نے نظام بنایا تھا وہ اس طرح ان کی جڑوں میں بیٹھ گیا ہے کہ ان کا طریقہ ہی نہیں آیا ابھی تک کہ ہم نے پارلیمنٹ میں کس طرح بات کرنی ہے, اپوزیشن کا کیا رول ہونا چاہیے, ڈیمانڈز ہم جب باہر بھی نکلتے ہیں سڑکوں پہ تو اس کے ساتھ ہم ڈیمانڈز بھی دیں, ہماری ایک لیڈرشپ ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں مسنگ لنکس ہیں.
جی.
اور ہماری تو یہی ہے, امید یہی ہے کہ جو عراق میں ایک جمہوریت آئی تھی یا ابھی بھی ہے اور ایک وہاں پہ انتخابات جس طرح ہو رہے تھے, جس طرح کی پارلیمنٹ آ رہی تھی, جس طرح کے پارٹی ہار بھی نہیں تھی جو حکومت میں تھی اور اپوزیشن والے آ کے حکومت کر رہے تھے, یعنی کہ ایک سلسلہ چل پڑا تھا, تو امید یہی کی جا سکتی ہے یہ سلسلہ رکے نا اور یہ چلتا رہے تاکہ بہت جو مشرق وسطی ہے اس میں زیادہ تر اکثریت تو ڈکٹیٹرشپس کی ہے, آمریت کی ہے. تو اس لیے ایک جو ہمیں نظر آتا ہے ٹونیشیا کی مثال نظر آتی ہے یا پھر عراق میں یہ تھی, اور داعش کا بالکل جیسے آپ نے کہا کہ داعش ویسے تو ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے ایسے گروپ ضرور ہوں گے, ایسے لوگ ضرور ہوں گے,
ابھی اس کے بارے میں بات کریں گے.
اور جہاں پہ بھی میں جلدی سے ایک بات کہہ دوں, جہاں پہ بھی ویکیوم آیا, جہاں پہ بھی اسٹیٹ کی رٹ نہ ہوئی, وہاں پہ اس قسم کے جو گروہ ہیں وہ آگے
آتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں میرے پاس سوال بھی ہے ڈاکٹر صاحب, چونکہ رپورٹیں ایسی آئی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ شمالی عراق کے کچھ صوبے ایسے ہیں جہاں پر داعش پھر سے منظم ہو رہی ہے, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. سحر, امریکہ کا عراق میں بہت فعال رول رہا ہے گزشتہ بہت سارے برسوں میں, مشرق وسطی میں ہی پورے میں لیکن عراق میں خاص طور پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس وقت وہاں پر جو سیاسی بدامنی ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ امریکہ صورتحال کو وہاں پر بہتر بنانے کے لیے کوئی اقدام اٹھائے گا, کوئی مفاہمت کی کوشش کرے گا, یا لیڈروں کو کسی طرح کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی مشاورت کرے گا, کوئی رول دیکھتی ہیں امریکہ کا؟
بالکل, میں بالکل دیکھتی ہوں. امریکہ ڈیفینیٹلی کوشش کرے گا کہ جو حالات ابھی خراب ہوئے ہیں کہ وہ ذرا صحیح ہوں, اور وہ کوشش کرے گا کہ ایران اور عراق کے درمیان وہ ایک میڈیٹر کے طور پہ کام کرے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ امریکہ نے جب بھی اس طرح کی کوششیں کی ہیں وہ ہمیشہ کمزور پڑی ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عراقی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایران کا بہت زیادہ کنٹرول ہے شیعہ ملٹنٹ گروپس پہ, اور یعنی شیعہ دہشت گردوں پہ, اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کا ایران کا اتنا کنٹرول ہے, ہماری عراق کی اکانومی اتنی خراب ہے, نہ ہمیں نوکریاں مل سکتی ہیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو
لیکن یہ جو لیکن کسی بھی فرقے کے لیے یا کسی بھی اندازے فکر رکھنے والے گروہ کے لیے ہم دہشت گرد کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے, اس میں کچھ عناصر یا عوامل ہوتے ہیں جن کا تعلق مختلف فرقوں اور گروہوں سے ہوتا ہے, ان میں سے جیسے شیعہ ہوں گے یا سنی ہوں گے یا کرد ہوں گے, ان کے اندر کچھ لوگ تو اکثریت پسند ہو سکتے ہیں لیکن پورے کے پورے گروپ کو شاید ہم دہشت گرد یا انتہا پسند نہیں کہہ سکتے.
بالکل, وہ میری غلطی ہے, میں تو ایسے میں نے کہہ دیا, لیکن بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کچھ عراق میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ وائلنس شروع کی ہے, جو بیسکلی یہ کہتے ہیں, وہ ایران کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں جیسے پاکستان کے اوپر بھی یہ الزام لگتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں یا دہشت گردوں کو کی مدد کرتے ہیں, تو ایران کے اوپر بھی عراقی کی جو سٹیزنز ہیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں ایران کے اوپر, ان کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی اکانومی بھی خراب ہے اور ان کو نوکریاں بھی نہیں مل رہی ہیں اور جتنے بھی مسائل ہیں عراق میں سبسیکوئنٹلی وہ اس کی وجہ سے ہیں. تو میرے خیال میں امریکہ کوشش تو کرے گا کہ وہ بیچ میں آئے, اور امریکہ نے یہ بھی کہا, یہ بھی ہمیشہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ عراق میں جو جنگ ہوئی تھی اس کے بعد امریکہ نے کوشش کی تھی کہ وہ ایک عراق میں حکومت ایسے رکھی جو جمہوریت پسند ہو. لیکن میرے خیال میں یہ جو معاملہ ہے یہ ذرا انٹرنل معاملہ ہے, اور امریکہ جب بھی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے عام طور پر وہ حالات اور بھی خراب ہو جاتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کوئی ایسی بات کر سکے گا یا کوئی ایسی پالیسی فارورڈ کر سکے گا جس سے ایران اور عراق کے تعلقات بہتر ہوں. یہ ایسی چیزیں جو دونوں ممالک کو آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرنی ہوگی اور امن مذاکرات یعنی شروع کرنے ہوں گے.
اچھا, اب ہم ڈاکٹر یاسر سے پوچھتے ہیں یہ سوال کہ ڈاکٹر یاسر, مظاہرین جو عراق میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر سیاستدان جو ہیں وہ بدعنوان ہیں, اور جیسا کہ ابھی سحر بھی اشارہ کر رہی تھی کہ ایران سمیت وہ سمجھتے ہیں کہ غیر ملکی طاقتوں کے اعلی کار ہیں, جبکہ 2017 میں جنگجو تنظیم داعش کو شکست دینے کے باوجود حکومت ملک میں استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں میں ناکام نظر آتی ہے. عراق کے جو فوجی حکام ہیں انہوں نے حال ہی میں یہ کہا جمعرات ہی کے روز کہ انہوں نے مظاہروں کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اب کرائسس سیل بنا لیے ہیں جن میں فوجی اور سول حکام شامل ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں کرائسس سیل جیسے اقدام سے ملک میں امن قائم کرنا ممکن ہو سکے گا؟
دیکھیں, میرا جہاں تک میرا مطالعہ ہے بیجر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پہ جو ہے وہ عراق کو ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ جو صدام کے بعد جو پہلی حکومت بنی تھی وہ حزب دعویٰ جو ہے وہ کسی حد تک انہوں نے مینیج کیا تھا, وہ تھا گرچہ وہ بھی شیعہ تھے اور لیکن تھوڑا سا وہ موڈریٹ تھے, اور انہوں نے کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے ایک پل کا رول ادا کرے عراق کے مختلف اقوام کے درمیان اور مذاہب کے درمیان. ان کے کولیپس کے بعد جو ہے سچویشن بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے ابھی, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ابھی بھی جو عادل عبد المہدی صاحب کی حکومت ہے وہ بھی 6-7 پارٹیوں کا ایک الائنس ہے, ایک کولیشن ہے, تو بڑا سا ایک ڈاماڈول سا سسٹم ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت تک بیسیکلی میرے کہنے کا مقصد یہ کہ عراق جو ہے وہ ایک چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پس رہا ہے, تو اس سچویشن سے نکلنے کے لیے ان کو ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. اگر آپ ایک کرائسس مینجمنٹ سیل بناتے ہیں مظاہرین سے اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ نمٹنے کے لیے, وہ ایک میرے خیال سے اچھا آئیڈیا نہیں ہوگا. ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, اور خطے کے ممالک کو وہ بجائے اس کے کہ وہ بہت زیادہ مائکرو مینجمنٹ کے ساتھ مداخلت کریں, یہ ذرا مناسب نہیں ہے, چاہے وہ ایران ہو یا سعودی عرب ہو. تو وہ جو ہے ان کی حکومت کو جو ہے ایک بیلنس کو ریجن میں جو ہے حفظ کرنا پڑے گا.
اچھا ڈاکٹر اسناد, یہ اطلاعات ملی ہیں کہ جو شمالی عراق کے کچھ علاقے ہیں ان میں داعش جنگجو بارودی سرنگیں بھی بچھاتے ہیں اور دھماکہ آور مواد بھی استعمال کر رہے ہیں, اور اغوا برائے تاوان جس کے لیے وہ پہلے بھی جو ان کے لیے کہا جاتا تھا وہ بھی ان کی کاروائیاں سامنے آئی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ داعش ایک بار پھر منظم ہو رہی ہے جہاں سے ان کو نکال دیا گیا, اور اگر ایسا ہے تو اس کا خطرہ اب کی بار کیسا ہوگا؟
دیکھیے, جب داعش جو ہے اور اس قسم کے گروہ القاعدہ سے پہلے وہ وہیں پہ آئیں گے, جیسے میں پہلے بھی بات کی یہاں پہ, جہاں پہ اسٹیٹ کی رٹ کمزور ہوگی اور وہاں پہ وہ آ کے اپنے اڈے جمائیں گے اور وہاں سے پھیلاؤ کریں گے. اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل فیکٹر اور بھی ہے کہ فوج کی کیا پوزیشن ہے, کیونکہ پہلے جب عراق میں داعش والے آئے تھے یا القاعدہ نے اپنا جمایا تھا اثر اور شام میں بھی, تو وہاں پہ ان کی فوج کی بہت بری حالت تھی, جو فوج کو ڈسبینڈ کر دیا تھا امریکنز نے اور اس کی وجہ سے وہ ایک خلا پیدا ہو گیا تھا بہت سارا. اس مرتبہ عراق کی فوج نے سرپرائزنگلی, میں تو کہوں گا حیرت تھی, کہ وہ واپس منظم ہوئے اور انہوں نے بالکل ایران کے ساتھ مل کے, امریکہ کا بھی اس میں رول تھا, لیکن بہرحال آگے عراق کی فوج ہی تھی, انہوں نے ان کو بڑی زبردست ایک لڑائی کے بعد بڑی مشکلوں کے ساتھ داعش کو زیر کیا تھا. ایک ایک شہر, ایک ایک گلی, ہم نے دیکھا سارا وہ معاملات جو تھے. اس لیے فوج ان کی انٹیکٹ ہے, اور جو مظاہرے اگر رک جاتے ہیں اور حکومت جو ہے وہ اسٹیبل ہو جاتی ہے تو پھر فوج آسانی کے ساتھ ان کو زیر کر سکے گی. لیکن اگر عراقی لوگوں نے یہ فیصلہ خود ہی کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو تباہ کرنا ہی کرنا ہے ہر صورت میں, تو پھر اس کا حل تو کسی اور کے پاس نہیں ہے, کیونکہ اس سے اگر فوج کمزور ہوتی ہے, فوج کا ادارہ اور حکومت کی رت کمزور ہوتی ہے, تو داعش آئیں گے تو داعش والے تو پھر مظاہرین کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کریں گے, اور نہ ہی وہ جو موجودہ ان کا نظام ہے اس کو وہ چلنے دیں گے. تو میرا خیال ہے ابھی اس وقت چونکہ فوج انٹیکٹ ہے, حکومت کی ریٹ اتنی بھی خراب نہیں ہوئی وہاں پہ, تو اس لیے یہ امکانات ہیں کہ وہ داعش کو زیر کر سکیں گے, البتہ اگر حالات اور خراب نہیں ہوتے.
اچھا سحر, جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا کہ داعش جو ہے وہ شمالی عراق میں کافی فعال ہو چکی ہے, امریکہ اب اس حوالے سے کیسے رول ادا کرے گا, کیونکہ بہت سارا اس کے جو ترجیحات تھیں, اعلیٰ ترین ترجیحات تھیں مشرق وسطیٰ میں, وہ ایک یہ بھی تھی کہ عراق سے اور شام سے داعش کو یعنی اسلامک اسٹیٹ کو مکمل طور پر ختم کرنا, جس کے لیے کوششیں کی گئیں اور بہت حد تک اس پر کامیابی بھی ہوئی کیونکہ شام سے بھی نکال دیا گیا, لیکن ابھی بھی شام کے کچھ علاقوں میں موجود ہیں, اسی طرح اب عراق کے شمالی علاقوں میں. تو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ اب امریکہ اس صورت میں کیا کرے گا, کیونکہ شام سے تو وہاں سے انہوں نے اپنا ایکٹیو رول نکال لیا؟
جی بالکل, انہوں نے نکال دیا اپنا ایکٹیو رول, اور بلکہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ امریکہ نے یہ بھی صرف امریکی پبلک کو نہیں بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی پورے کو کہا تھا کہ ان کا مین گول یہ ہے مڈل ایسٹ میں کہ وہ داعش کو کمزور کریں اور کوشش کریں کہ داعش کی طاقت اور بڑھے نہیں. تو داعش ڈیفینیٹلی ایک ایسا گروپ بن گیا ہے جس سے امریکہ جو ہے آپ سمجھیں بہت پریشان ہوتا ہے, اور جو امریکہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی جو مڈل ایسٹ پالیسی ہے وہ داعش کے اوپر سینٹرڈ ہو. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ شام سے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نکال دیا امریکی ٹروپس کو, آئی تھنک یہ صدر ٹرمپ کے لیے ایک کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہو جائے گا, کیونکہ جیسے انہوں نے اپنی کیمپین ٹرم میں 2016 میں کہا تھا کہ وہ امریکی ٹروپ صرف افغانستان سے نہیں بلکہ شام سے بھی نکالنا چاہ رہے ہیں, تو انہوں نے اب شام سے جو نکال دیا ہے, کیونکہ اب امریکہ میں دوبارہ الیکشن ہوگا 2020 میں, اور یہ کوشش کریں گے کہ دوبارہ ٹروپس کو داخل نہ کریں, کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر اپنے بیس کے لیے وہ کمزور لگیں گے, اور جو ان کا ایک ٹاکنگ پوائنٹ تھا اپنے الیکشن کے لیے, اپنے ری الیکشن کے لیے کہ پھر میں نے فوج کو نکال دیا, وہ جیسے کمزور ہو جائے گا. تو آئی تھنک صدر ٹرمپ یہ کوشش کریں گے کہ وہ یا تو کسی طرح سے ملٹری ایڈ بڑھائیں شام کے لیے یا ترکی کے لیے تاکہ پھر امریکی ٹروپس کو داخل نہ ہونا ہو, یا وہ یہ کوشش کریں گے کہ وہ دوسرے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جیسے یو این ہے یا یورپین یونین ہے, شاید نیٹو بھی, ان کے اوپر پریشر ڈالیں کہ وہ مدد کریں آئیسس کو کمزور کرنے کے لیے. لیکن آئی تھنک ان کی مین کوشش یہ ہوگی کہ وہ دوبارہ امریکی ٹروپس کو داخل نہ کریں اس علاقے میں.
اچھا ڈاکٹر جاسا, بالکل آخری سوال ہمارے پاس ایک ڈیڑھ منٹ باقی ہے, آپ یہ فرمائیے گا کہ جیسا کہ ابھی سحر بھی بات کر رہی تھیں اور جیسا کہ داعش کے لیے بات کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی اتحاد بھی عمل میں آیا تھا جو کہ امریکہ کی قیادت میں داعش کے خلاف جس نے کاروائیاں کی وہاں پر عراق اور شام میں, کیونکہ عراق اور شام ہی وہ دو بڑے علاقے تھے جن کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر کے داعش نے اپنی خلافت خود ساختہ قائم کر لی تھی. تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت امریکہ کی جب موجودگی وہاں بہت مضبوط نہیں ہے تو کیا اس کے یورپی اتحادی جو پہلے ہی وہاں پر کام کر رہے ہیں وہ داعش کو دوبارہ کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟
دیکھیے, یورپی ممالک جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ حصہ رہے ہیں امریکہ کے جو گرینڈ کولیشن ہے, جہاں پہ بھی امریکن ایک مشن لے کر جاتا تھا, چاہے وہ افغانستان ہو, عراق ہو, پھر اب سیریا وغیرہ میں, تو اب اس میں جو ہے وہ یوزولی جو ہے پارٹنر کا رول ادا کرتے تھے, لیکن بہر صورت جو ہراول جو رول تھا وہ امریکہ کے پاس ہوتا تھا. امریکہ جو جا رہا ہے وہ میرے خیال سے یورپین کنٹری کے پاس صرف اب ایک ہی موٹیو رہ گیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو ان کے جو شہریوں کی ایک بڑی تعداد جو انگیج ہو گئی تھی داعش کے ساتھ, اب ان کے ساتھ کیسے ملتا جائے. دو چیلنجز ہیں, اب وہ جو ان کے شہری جو واپس آئیں گے ان کے ساتھ کیا جائے, یا ان کا جو مین بیس ہے وہاں پہ سیریا میں ان بیس کو کس طرح سے ختم کیا جائے تاکہ یہ جو گراؤنڈ ہی نہ رہے ان سارے ایکٹیویٹیز کے لیے. تو اس میں میرے خیال سے یورپینز جو ہے وہ اس طرح کا بہت میجر رول پلے نہیں کریں گے, لیکن دوسرے کنٹریز جو جنہوں نے بڑا ایک اہم رول ادا کیا داعش کو ختم کرنے کے لیے یا ان کے اثرات کو محدود کرنے کے لیے,
وہ
رشینز تھے, ایرانینز
تھے, وہ کام کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ, ہمارے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر حسین جاسا, ڈاکٹر فاروق حسنات, شمع جنیجو، سلمان عابد صاحب اور سحر خان کے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج ہمارے پروگرام میں وقت نکالا اور ہمارے مختلف موضوعات پر بات کی، جس میں ہم نے جناب باجوہ کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع شرطوں کے ساتھ ہونے کی بات کی، افغانستان میں جاری تشدد کی اور قیام امن کی کوششوں کا جائزہ لیا، عراق میں تشدد اور ہلاکتوں کے ساتھ ساتھ داعش کی ایک بار پھر خبر ہے اس کا جائزہ لیا۔ اب اس کے ساتھ ہی بہجت کو اجازت دیجیے، فائزہ بخاری میری پروڈیوسر اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے انجینئر ڈیسٹا ونڈریڈ، اور آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی، اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکہ میں نومبر کے مہینے میں آخری جمعرات کو ہر سال یوم تشکر کے طور پر منایا جاتا ہے، جب لوگ خدا کی نعمتوں کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس موقع پر گھروں میں ضیافتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں اہل خاندان اور دوست احباب شریک ہوتے ہیں۔ ان ضیافتوں میں ٹرکی یعنی فیل مرغ خاص طور پر پکوان میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو بھی امریکہ کا صدر ہوتا ہے وہ وائٹ ہاؤس میں 2 ٹرکی کو معافی دیتا ہے۔ اس روایت کے تحت اس سال بھی منگل کے دن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ٹرکی کو روایتاً معافی دی۔ وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار پیٹسی وڈاگوسوارا نے اس بارے میں ایک رپورٹ ترتیب دی ہے۔ تفصیل کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ یوم تشکر کے موقع پر وائٹ ہاؤس کی اس روایت پر عمل کرتے ہوئے جن 2 ٹرکی کو معافی دی گئی ان کے نام رکھے گئے تھے بٹر اور بریڈ۔ ان 2 پرندوں کو معافی دیتے ہوئے صدر نے مذاق کرنے کی خود اپنی روایت کو بھی زندہ رکھا۔
Butter, I wish you a lot of luck, but I hereby grant you a full and complete pardon.
بٹر، میں تمہارے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں، میں تمہیں مکمل معافی دیتا ہوں۔ یوم تشکر کے موقع پر ان پرندوں کو ضیافت میں پیش کیے جانے سے بچانے کے لیے بٹر اور بریڈ کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے معافی دے کر گویا استثنا دے دیا، اور اس موقع پر صدر ٹرمپ نے مواخذے کی جاری کارروائی کے بارے میں مزاحیہ جملے کہے۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ ان پرندوں کی اس انداز میں پرورش کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال میں پرسکون رہیں گے۔
Which will be very important because they've already received subpoenas to appear in Adam Schiff's basement on Thursday.
یہ بہت اہم بات ہوگی، اس لیے کہ جمعرات کے دن کانگریس مین ایڈم شیف کے گھر کے تہخانے میں حاضری کے لیے انہیں پہلے ہی وارنٹ مل چکا ہے۔ یہ الفاظ سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ گزشتہ سال معافی دینے کی ایسی ہی روایتی تقریب میں صدر ٹرمپ نے صدارتی اقدامات پر کانگریس کی تفتیش کا حوالہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا،
Even though peas and carrots have received a presidential pardon, I have warned them that House Democrats are likely to issue them both subpoenas.
پیز اور کیرٹس کو صدارتی معافی مل چکی ہے، میں نے انتباہ کیا ہے کہ ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹک ارکان ممکنہ طور پر دونوں پرندوں کا وارنٹ جاری کریں گے۔ 2017 میں ٹرمپ نے ازرائے مذاق کہا تھا کہ ان کے پیش رو صدر براک اوباما نے جو معافی دی ہے اسے وہ واپس نہیں لیں گے۔
I have been informed by the White House counsel's office that Tater and Tots pardons cannot under any circumstances be revoked.
مجھے وائٹ ہاؤس کے کونسل آفس نے مطلع کیا ہے کہ ٹیٹر اور ٹاٹ کی معافیاں کسی صورت بھی ختم نہیں کی جا سکتی، آپ کو معافی دی جاتی ہے۔ ٹرمپ واحد صدر نہیں ہیں جنہوں نے ٹرکی یعنی فیل مرغ کے حوالے سے طنز و مزاح سے کام نہ لیا ہو۔ ان کے پیش رو صدر براک اوباما نے کہا تھا،
You are hereby pardoned. That recently I've been taking a series of executive actions that don't require congressional approval. Well, here's another one.
حال ہی میں نے یک کے بعد دیگر ایسے اقدامات کیے ہیں جن کے لیے کانگریس کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ ایک اور ویسی ہی صورتحال ہے۔ وائٹ ہاؤس کے تاریخ دان میتھیو کوسٹیلو کہتے ہیں کہ اس میں حیرت کی بات نہیں، کیونکہ ایسے موقعوں پر صدور تفنن تباہ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایک فرد کی حیثیت سے وہ کیسے ہیں۔ وائٹ ہاؤس ہسٹوریکل ایسوسی ایشن کے میتھیو کوسٹیلو کے الفاظ،
President Trump is also aware
سر ٹرمپ
اس بات سے بھی آگاہ ہیں کہ پریس میں معاملات کیسے ہیں اور انہیں کس طرح کی کریج دی جا رہی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسے ہنسی مذاق کا ایک موقع خیال کرتے ہیں اور ان میں سے کچھ باتوں کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں. یہ الفاظ تھے مسٹر میتھیو کوسٹیلو کے. ٹرکی یا فیل مرغ کو معافی دینے کی صدارتی روایت 1989 میں جارج ایچ ڈبلیو بش کے زمانے سے چلی آ رہی ہے, لیکن اس روایت کی جڑیں اس سے پہلے سے موجود ہیں. 1865 میں ابراہم لنکن نے کرسمس کے ڈنر پر ایک ٹرکی کو معافی دے دی تھی. 1963 میں جان ایف کینیڈی نے یوم تشکر پر اپنی ضیافت سے ٹرکی کو معافی دی تھی, اور 1987 کی بات ہے جب رونلڈ ریگن نے چارلی نامی ٹرکی پرندے کو معافی دی تھی, اور اس دوران ایران کاؤنٹرا اسکینڈل کے بارے میں سوالات کو خوبصورتی سے ٹال گئے تھے. وائٹ ہاؤس میں ٹرکی کو معافی دینے کی روایتی تقریب کے بعد صدر اور خاتون اول میلانیا یوم تشکر کی تعطیل منانے کے لیے فلوریڈا میں گولف کے اپنے تفریحی مقام کو روانہ ہو گئے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.